محترم سامعین، آج کا ہمارا سیشن جو رفا ہیلتھ کیئر کے ہمارے جو جتنے بھی ہمارے احباب ہیں اور ممبرز ہیں ان کے لیے ہم نے ارینج کیا، شیخ شبیر احمد کاکر خیل صاحب سے وقت لیا ہم نے، شیخ تشریف فرما ہے، کافی دیر سے میں نہیں چاہتا کہ مزید ہم اس کو لیٹ کریں، نو ہم انشاءاللہ ابھی شروع کرتے ہیں، اور چونکہ وقت بھی ہمارے پاس کم ہے اس لیے میں تلاوت کی چند آیات کے ساتھ اس کا آغاز کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد شیخ کا سیشن ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. میں اب ریکویسٹ کروں گا بلا تاخیر آج کے ہمارے مہمان شیخ شبیر احمد کاکر خیل صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ہمیں آج کے ٹاپک کے مطابق اپنے نکات سے، اپنے علوم و معارف سے ہمیں مستفید فرمائیں. آج کا ٹاپک ہے نوئنگ دین بائی اٹس آبجیکٹیوز اینڈ مینس. میں ریکویسٹ کروں گا شیخ سے، اور معذرت کرتے ہوئے کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا، ہمارے کچھ اٹینڈیز کیونکہ آج لیٹ جوائن کر رہے ہیں اس لیے، تو شیخ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ شروع فرمائیں.
الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا تجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. وقال اللہ تعالی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم. معزز خواتین و حضرات، میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک دین کے بات کے لیے حاضر ہوا ہوں. باقی باتوں کے لیے لوگ حاضر ہوا کرتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں، لیکن دین کی نسبت بہت اونچی ہے، تو جس چیز کی نسبت اونچی ہو اس کی قدردانی بھی ویسی ہوتی ہے. تو اللہ کا شکر الحمدللہ کہ اللہ پاک نے ایک دین کی بات عرض کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. اصل میں دین ہے کیا؟ ایک تو یہ بات، پھر ہمارا دین کیا ہے دوسری بات، پھر اس دین کے مقاصد کیا ہیں، اور پھر اس کو حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں، یہ اس کے اوپر بات کرنی ہے. اور یہ بہت وسیع ٹاپک ہے، لہٰذا چند الفاظ میں اس کو سمونا یہ تو ممکن نہیں ہے. البتہ یہ شروع ہو سکتا ہے، یعنی گویا کہ اس پر بات شروع ہو سکتی ہے، بعد میں اس کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے انشاءاللہ. فی الحال اتنا عرض کروں گا کہ اصطلاح میں جو دین ہے، عام دین جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ایسے عقائد، اخلاق، قوانین اور آئین کا مجموعہ ہوتا ہے جس کا تعلق انسانی معاشرے سے مربوط امور اور انسانوں کی تربیت سے ہو. تو یہ تو مطلب ایسا ہونا چاہیے، یعنی مطلب ایک ہوتا ہے انسان خود رو پودے کی طرح اگے اور جو مرضی کرے اور اس دنیا سے ویسے چلا جائے، یہ تو ایک ظاہر مطلب ہے کہ جاہلانہ بات ہوگی. لیکن اگر ایک انسان سمجھداری سے سوچ لے تو سب سے پہلے اس انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے، میں کیوں یہاں پر آیا ہوں، اور کیا پھر اس مقصد کے مطابق میں زندگی گزار رہا ہوں، اور اس مقصد کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا، اور پھر انسان اپنا احتساب کر لے کہ کیا میں اس میں کامیاب ہو رہا ہوں یا نہیں ہو رہا ہوں، اور اس کے بارے میں پھر انسان ریسرچ جاری رکھے اور عملی طور پر ان چیزوں کو حاصل کرے جو کہ کامیابی کے لیے ضروری ہے. تو سب سے پہلے جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں تو انسان کی جو اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بتایا گیا ہے کہ انسان کیا ہے. تو اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً، یعنی جس وقت اللہ جل شانہ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات فرمائی کہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں کو چونکہ ظاہر جو اللہ چاہے وہ علم دے دے، جو نہیں دیا تو وہ ان کو کیا پتہ ہوگا، تو ان کو پتہ نہیں تھا، اور ان کو ظاہری جو اسباب تھے یعنی جو اشارے تھے اس سے جو پتہ چلا کہ یہ زمین پر فساد کرے گا، یہ کرے گا، وہ کہ جو کیا حق ہے وہ ہو رہا ہے، تو مطلب اس کے بارے میں کہا کہ مطلب اس کی پھر یعنی کیوں یعنی اس طرح کیا جا رہا ہے، گویا کہ سوال ان کے ذہنوں میں جو تھا وہ لے آئے. قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك، مطلب یہ کہ ہم تو وہی کر رہے ہیں جو تو چاہتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب یہ بات تو حکیمانہ بات ہو گئی، پھر حکیمانہ بات بھی اللہ پاک نے فرمائی ان کے سامنے، آدم علیہ السلام کو کچھ چیزیں اور فرشتوں کو سمجھائیں، لیکن آدم علیہ السلام کے اندر اس کی کیپیبلٹی تھی حاصل کرنے کی اور فرشتوں کے اندر ہی نہیں رکھی گئی تھی، تو ظاہر فرشتے نہیں کر سکے، اور اللہ پاک نے جب اس پہ سوالات کیے اور آدم علیہ السلام نے جوابات دے دیے، تو پھر اللہ پاک نے فرمایا میں نہیں کہتا تھا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو فرشتے قال سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، تو فرشتے تو وہی کرتے جو اللہ چاہتے ہیں، یفعلون ما یؤمرون. لیکن اس تمام بات سے یہ واضح ہو گیا کہ انسان کا ایک بہت بلند مقام ہے، وہ زمین پر اللہ پاک کا خلیفہ ہے. خلیفہ جو ہوتا ہے وہ اصل میں وہی کرتا ہے جس کے لیے اس کو مقرر کیا جاتا ہے، اور ظاہر مطلب وہ اللہ اس کی طرف سے نمائندہ ہوتا ہے، اور اس کو کچھ اختیارات دیے گئے ہوتے ہیں اور کچھ ذمہ داری ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں جو ہے نا مطلب خلیفہ کے ساتھ ہیں. تو اس بلند مقام کے اس کو یعنی شروع ابتدا اس طرح کیا گیا کہ فرشتوں کو کہا گیا ان کو سجدہ کرو، تو یہ باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے تاکہ کم از کم ہمیں اپنے مقام کا اندازہ ہو جائے کہ اللہ پاک ہمارا کیا مقام ہے یا کیا مقام ہونا چاہیے، یعنی ہمیں اس تک پہنچنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. تو یہ تو مطلب گویا کہ انسان کی پیدائش کا گویا کا جو مقصد تھا وہ سامنے آ گیا. اب اس مقصد کو گویا کہ حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے کچھ اصول و ضوابط اور اخلاق کے مطلب جن قوانین اور تفصیلات بھیجی جس کو دین کہا جاتا ہے، جس کو دین کہا جاتا ہے، کیونکہ دین کے تو کوئی بھی تعریف کوئی کرے گا اپنے طور پہ، لیکن وہ تعریف جو اللہ پاک جس نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے مطلب اس کو سارا کچھ بتایا جا رہا ہے، تو وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. تو اللہ جل شانہ نے وہ پیغمبروں کے ذریعے سے وہ جو ہے نا انسانوں تک یہ باتیں پہنچائی. تو یہ جو ہے نا انسانوں تک جو مطلب یہ باتیں جو پہنچی ہیں، اب اس پر عمل کرنا یہ ہر انسان کا کہ اپنی ذمہ داری ہے، اور اس میں کچھ باتیں اجتماعی ہوتی ہیں، کچھ انفرادی ہوتی ہیں، تو اجتماعی باتوں پر بھی اور انفرادی باتوں پر بھی اپنے اپنے حیثیت سے عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ تو اللہ پاک نے جس وقت دین کو مکمل کر لیا، جو اس مقصد کے لیے اللہ پاک بتانا چاہتا تھا وہ سارا پورا ہو گیا، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے موقع پر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اس سے ہمیں تین باتیں معلوم ہو گئی، پہلے یہ بات ہے کہ دین مکمل ہو گیا، اب اس میں مزید اضافہ اور کمی کی گنجائش نہیں ہے، یعنی اللہ پاک کی طرف سے جو کچھ آنا تھا وہ آ گیا۔ دوسری بات، یہ بہت بڑی عظیم نعمت جو دی جا رہی تھی اس کو پورا کر دیا گیا۔ نمبر تین، اس دین کو جو کہ اللہ کی طرف سے آیا اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ یہ تین باتیں، اس وجہ سے ایک یہودی نے جب اس کو سنا تو اس نے کہا کاش یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم لوگ اس دن کو، جس دن یہ اترا تھا، اس کو عید بنا لیتے۔ عمر رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچی تو عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اس دن ہمارے دو عید تھے، کیونکہ ایک تو حج کا دن تھا اور ایک جمعہ کا دن تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارے لیے بہت ہی اعلیٰ مقام اس کا جو تعین کیا گیا، اس کے بارے میں جو ہمیں اطلاع کی گئی، واقعی بہت ہی خوش آئند بات ہے، اور اس سے ہمارا دل بھی خوش ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ احساس ذمہ داری بھی ہماری جاگنی چاہیے کہ ہماری لوگ کی ذمہ داری کیا ہے، ہمیں کس مقام پہ لانے کے لیے اللہ پاک نے انتظام فرمایا ہے۔ اب اگر اس کے مطابق ہم چلیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم اس مقام کو حاصل کر سکیں گے۔ تو یہ بات میں اس لیے عرض کروں گا کہ اگر یہ بات ہمیں معلوم نہ ہو تو پھر جو دین کی اہمیت ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گی، پھر اس کے لیے جو کوشش ہے کرنا اس کا تقاضا نہیں ہوگا، وہ ہمت پیدا نہیں ہوگی، اور ساتھ ساتھ یہ بات یہ کہ اس کے لیے جو طریقۂ کار مطلب زارے میں نے طے کرنا ہے، اس کے بارے میں جس لیول کی سوچ اور فکر کی ضرورت ہے اس کے لیے ہم تیار نہیں ہو سکیں گے۔ تو پہلے گویا کہ یوں سمجھ لے کہ ہمارے سامنے یہ بات آ گئی، اب ہم لوگ سمجھنا چاہیں گے کہ دین ہے کیا، ہمارا جو اسلام ہے وہ دین کیا ہے، ہاں جی اس کو جو ہے نا مطلب ہم لوگ وہ پڑھنا چاہیں گے۔ تو اس کے لیے پھر ظاہر ہمارے پاس چونکہ پورا قرآن ہے اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو احکامات عطا ہوئے ہیں براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو اتارے گئے ہیں، جس کو وہی غیر مطلوع کہتے ہیں، یعنی احادیث شریفہ کی صورت میں ہمارے سامنے جو چیزیں آئی ہیں، یہ دو بنیادیں ہمارے پاس ہیں اس دین کو جاننے کے لیے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کا انتظام کر لیا ہے اس میں۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ جو ہے نا مطلب ہمیں دیا گیا ہے، یہ پوری ہم زندگی کا ایک منشور ہے، اور اس کا ہم لوگ ہر رکعت کے اندر تجدید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے عہد کرتے ہیں۔ بے شک بہت سارے لوگ اس کو جانتے بھی نہیں کم کیا کر رہے ہیں، نہ اس کا مقصد جانتے ہیں، نہ مطلب جو ہے نا اس کا شان جانتے ہیں، لہٰذا وہ ویسے ہی بس جیسے انسان اپنے ساتھ کچھ باتیں بڑبڑا لیتا ہے، اس طریقے سے وہ بس زبان پہ چیزیں لے آتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو سورہ فاتحہ وہ عالی شان مطلب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی مطلب جو ہے نا وہ منشور ہے، جو کہ ہم ہر نماز کے ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر مغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب دیکھیں، اس میں ہم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مطلب جو ہے نا وہ گویا کہ ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے کے لیے، کہ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ ہی کا حمد کریں گے، اس کی وجہ کہ سب کچھ اس نے دیا ہے اور رب العالمین وہی ہے، اور نہ صرف یہاں کے بلکہ روز جزا کا ہے۔ روز جزا یعنی جیسے ہم لوگ اے سی آر کی بہت خیال رکھتے ہیں کہ اے سی آر ہماری بنتی ہے، تو جو اے سی آر لگتا ہے تو اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں، تو اسی طریقے سے اللہ جل شانہ کے پاس ہمارا سب کچھ جائے گا۔ اب جو کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، لوگ تو صرف ایک مصیبت کا کلمہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ تو بہت بڑا کنٹریکٹ ہے جو ہم اس کا اظہار کر رہے ہیں، انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے، وہ انا الیہ راجعون، اور بے شک اللہ ہی کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں۔ تو تو اب یہ جو ہے نا مطلب یہ کہ اس چیز کے ذہن میں آتے ہوئے قلب میں اس کا احساس کرتے ہوئے ساری دکھ درد ہم مطلب بھول سکتے ہیں، کیونکہ جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اس کی طرف سے آیا ہے، تو اس پر ہم لوگ کیا اعتراض کر سکتے ہیں، کیا اس پر ہم لوگ جو ہے نا وہ یعنی وہ کر سکتے ہیں، جیسے اس کی طرف سے جو حکم آیا بس سر و چشم. ہاں تو یہ جو ہے نا مطلب یہ کہ نالی رو راجوم، یہ اصل میں بنیادی بات تو یہی تھی. تو بہرحال میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کے لیے ہم پہلے کیا کرتے ہیں، والحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر اس کے بعد ہم اللہ کے ساتھ براہ راست خطاب کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. گویا کہ یہ جو جس جو ہمارا مقصد ہے حیات ہے وہ جو ہے نا اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ اسی کے لیے پیدا ہو چکے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تو ایاک نعبد و اللہ ہی کی عبادت ہم اس کا جو ہے نا وہ کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی اب جو بھی مدد ہوگی وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے ہو لیکن ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم لوگ جو ہے نا مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ کسی جگہ پر کوئی چیز بیچ دے بہت بڑا بنڈل، اور وہ کہہ دے کہ اس میں سے ایک پیکٹ ہر آدمی کو افطاری کا دے دیا کرو. اب اس پہ ایک شخص درمیان میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں عیالدار ہوں، میرے سے گزارا نہیں ہے، تو مجھے دو پیکٹ دے دو. تو کہتا ہے کہ میں تو صرف اس وقت تقسیم کرنے پہ بیٹھا ہوں، مجھے جس نے تقسیم کرنے کے لیے کہا ہے تم اس سے مانگو، اس سے چاہو، اگر وہ مجھے 50 کا دے دے حکم تو میں آپ کو 50 دینے کے لیے تیار ہوں، اور اپنی مرضی سے میں کچھ بھی نہیں دے سکتا. یہ وہ بات ہے جو سمجھ میں آنی چاہیے. تو اس مطلب تقسیم پہ تو اللہ پاک نے جس کو بھی بٹھایا ہو، لیکن بات یہ ہے کہ مانگنا تو اللہ تعالیٰ سے ہے. اصل حقیقت تو یہی ہے کہ مانگنا ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر اس کے بعد سب سے پہلے مانگنے والی جو چیز ہے وہ جو ہے نا ہدایت، سیدھے راستے کی ہدایت ہے، وہ جو ہے نا وہ اصل میں مانگنے. تو پھر اس میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھ راستہ ہدایت فرما دے. تو اللہ پاک نے اس دعا کے اندر ہی اس کے ذریعہ بھی بتا دیا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے، یعنی جن لوگوں پہ انعام ہوا ہے وہ اصل میں یوں سمجھ لے صراط مستقیم پر ہے، اور ان کے پیچھے چلنے سے آپ یہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. ان کو کہتے ہیں رجال اللہ، یعنی وہ جو ہے کون ہے، انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء اور صالحین ہیں، قرآن پاک میں آتا ہے اس کے بارے. اب دیکھیں نا یہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان کے پیچھے چلنا اصل میں گویا کہ یوں سمجھ لے دین پر رہنا ہے. تو پھر لیکن یہ بات ہے کہ آخر کچھ قوتیں، کچھ حالات ایسے بھی ہیں جو ہمیں ڈیٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ان میں دو قسم کے ہیں، ایک وہ لوگ جو مغضوب علیہم، یعنی وہ جن جو مصلوب الہدایت ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ان پر غصہ ہے کہ انہوں نے اللہ پاک اتنی نافرمانی کی ہے اور اتنی ناشکریاں کی ہیں کہ اب وہ مصلوب الہدایت ہو گئے ہیں، شیطان ہے یا یہود کے بہت بڑا وہ جو ہے نا وہ حصہ ہے. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ جو لوگ یہ مصلوب الہدایت، یہ اصل میں شیطانی جال بچائے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہر جگہ پر وہ اللہ پاک سے ہٹانے کے لیے کچھ مصوبے بناتے ہیں. یہ اس وقت بھی بہت زیادہ مطلب ہو گئے ہیں، اور ہوتے ہوتے پھر آخر میں دجال کی صورت میں مطلب جو ہے نا وہ یعنی گویا کہ ان کا ارتکاز ہوگا، اس صورت میں پھر اللہ پاک کی طرف سے جو مدد ہوگی محمد علیہ السلام کی طرف کے ذریعے سے ہوگی، ان کے ساتھ جو ہوں گے وہ ہدایت پر ہوں گے، اور جو دجال کی طرف جائیں گے وہ ختم ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، اور مطلب اپنا سب کچھ لوٹا دیں گے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ گویا کہ صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم کے پیچھے تو رہنا ہے لیکن غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور دولین جو ان کے شکار ہو چکے ہیں، جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کے طریقے پہ بھی نہیں جانا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں منشور تو مل گیا. اب اس کے بعد مزید تشریح پھر، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. گویا کہ اس میں کامیابی کا جو نسخہ بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا، اس میں پہلے تعارف قرآن سے ہے، قرآن کا تعارف ہے، اور قرآن کیا ہے، یہ تو وہی ہے، اور وہی جو ہے نا مطلب آپ سے سم پر اتری ہے. اس سے پہلے بھی جو وہیں اتری ہیں مطلب جو ہے نا وہ انبیاء پر، اس کو بھی ہم ایماناً قبول کرتے ہیں، ہم ایمان پہ لاتے ہیں، لیکن عملاً ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں، کرنے کے مکلف ہے۔ یہ بات یہ نقطہ جاننا بہت ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایمان بالغیب، اصل میں اس دین کو جاننے کے لیے جو سب سے بڑی بات ہے وہ ایمان بالغیب کی بات ہے، کیونکہ اگر ایمان بالغیب نہ ہو تو اس وقت تک جو مشاہدے کی چیزیں ہیں اس میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، جو بہت ساری چیزیں دین کی ہیں جو مشاہدے میں نہیں آ سکتی، مثلا جنت اور دوزخ مشاہدے میں نہیں، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ مشاہدہ کا جو یعنی مطالبہ کرنے والے ہیں تو ان کو تو کہا گیا ہے کہ توبہ جو ہے نا قبول ہوتا ہے اس وقت جس وقت تک موت نہ آئے اور قیامت شروع نہ ہو، کیونکہ اس کے بعد مشاہدہ شروع ہو جائے گا، اس کے بعد حقیقت کا پتہ مطلب مشاہدے سے پتہ چل جائے گا، اس وقت خبر سے پتہ چلتا ہے، یعنی دین کی بات جو خبر سے ملی ہے، اور خبر کن کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، قرآن کے ذریعے سے جو ہمیں خبر ملی ہے اس پر اگر میرا ایمان و اعتقاد ہے تو یہ قابل قبول ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے، یہ موقع اگر میں نے ضائع کر دیا، پھر بعد میں مجھے اپنے مشاہدے سے آخر میں اگر پتہ چل گیا، اس مشاہدے کے ذریعے سے اگر مجھے معلوم ہو گیا، پھر اس وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ چیز ایمان بالغیب مطلب کے ذریعے سے حاصل ہوگی، ان ایمان بالغیب میں یہ کہ جو اللہ نے بتایا قرآن کے ذریعے سے، جو رسول نے بتایا سبحان اللہ، تو بس یاد کر کے دیکھا ہے تین قسم کے جو حدیث شریف آئے، قولی، فعلی اور تقریری، ان تمام چیزوں سے ہمیں جو پتہ چلے گا وہ ظاہر ہمیں راہ ہدایت وہ اس کے ذریعے سے ملے گی۔ تو اب ظاہر مطلب ہے ہمیں اپنے دین کے بارے میں پتہ ان کے ذریعے سے ہوگا، یعنی ان دو ذرائع سے، قرآن اور سنت۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جب کبھی آپس میں اختلاف ہو تو پھر اپنے اس اختلاف کو ان دو پر پیش کر لو، جس سے مطلب جو ہے نا آپ کو رہنمائی ملے گی، تو یہ رہنمائی ہمیں اس طریقے سے ملے گی۔ اب ذرا تھوڑا سا غور فرمائیں، یہ چیز ہمارے اندر قیامت تک موجود رہے گی انشاءاللہ، قرآن اور سنت ہمارے درمیان موجود رہے گی، جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم اس پر پیش کریں گے تو وہ بات مطلب ظاہر ہمیں ہم پر بات واضح ہو سکے گی۔ اس میں اختلاف جو ہوتے ہیں دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتے اصولی اختلاف، ایک ہوتے فروغی اختلاف۔ فروغی اختلاف میں اللہ پاک نے ہمیں گویا کہ ایک لیٹیچوڈ دیا ہوتا ہے، ہمیں اپنے اپنے سوچ کے مطابق جو اجتہادی باتیں ہیں اس میں جو مطلب رائے بنتی ہے اس کے مطابق کام کرنا پڑتا ہے، اور اس کے اوپر بڑے مشاہیر امام جو گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ، امام مالک رحمۃ اللہ، محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے بڑی جو کوشش اور محنت کی ہے، ہم ان کے روشنی سے، ان کے مطلب علوم کے روشنی میں اپنا مقصد حیات جان سکتے ہیں، اس کے طریقے جان سکتے ہیں، اس کے اوپر چل سکتے ہیں، تو جو جس کے اوپر عمل کر رہا ہے تو ظاہر عمل کو وہ ٹھیک ہے، اس وجہ سے کیونکہ ہمیں اس کے ذریعے سے رہنمائی ملی۔ لیکن چونکہ نفس کے قید میں انسان آ سکتا ہے کہ انسان اگر مطلب یہ اپنے آپ کو آزاد چھوڑے تو پھر کیا ہوگا، عین ممکن ہے کہ ایک بات بالکل حق ہو لیکن میرا نفس اس کے مطابق نہ ہو، نہ چاہتا ہو، تو میں اس کو جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ مان نہ مانوں، اور جو چیز میرے نفس کے مطابق ہو وہ حق نہ بھی ہو میں اس کو مان لوں۔ اس چیز سے اپنے آپ کو ہٹانے کے لیے ضروری ہے کہ میں کسی ایک شخص کے طریقہ کار کو طے کر لوں، کہ چونکہ اجتہادی امور میں تو مطلب دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک برحق اجتہاد ہوتا ہے، ایک جو نا مطلب ہے کہ وہ اجتہاد ہوتا ہے جو کہ جس جو یعنی اس کے مقابلے کی ہوتی ہے۔ اب اس میں جو برحق اجتہاد ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس پہ دو اجر ہے، اور جو اس کے مقابلے کی اس پر ایک اجر ہے۔ اب یہ بات ہے کہ جس امام کے پیچھے بھی ہم جا رہے ہیں ان میں سے ہر امام کے ساتھ یہ باتیں ہوں گی کہ کچھ ان کے دو والے ہوں گے، کچھ ایک والے ہوں گے، تو اب اگر میں صرف ایک کو کر لوں تو نتیجہ تو وہی ہوگا لیکن میرا نفس درمیان سے نکل جائے گا، جبکہ اگر میں آزاد رہوں تو میرا ممکن ہے کہ میں سارے وہی چیزیں جمع کر لوں جو میرا نفس چاہتا ہے، تو اس وجہ سے اس سے نکلنے کے لیے مجھے ذرا یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ خیر بہرحال یہ بات تو آگے چلے گی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہے نا اس میں اب ہمارے پاس جو بات آئی ہے دین کی، دین کا علم جاننے کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس پر دین پر آنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد اس دین کی فروغ کو پورے عالم کے اندر لانے کے لیے اور اس کے مقابلے میں جو چیزیں ہیں ان کو دبانے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ سب دین ہی کی باتیں ہیں، اس لیے دین کے مختلف شعبے بنتے ہیں، بلکہ دین کے مختلف شعبے بنتے ہیں، اور یہ سارے شعبے اپنے اپنے لحاظ سے ضروری ہوتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں مثال کے طور پر، یہ سب سے پہلے جو ہمارے پاس قرآن ہے اور سنت ہے جو بنیادی ماخذ ہے یعنی دین کے علم کے، تو اس کے لیے ہمیں یعنی حفاظت کے ذریعے بھی چاہیے اور سمجھنے کے ذریعے بھی چاہیے، یعنی دو باتیں مطلب جو ہمارے یعنی وہ ہیں، تو حفاظت کے ذریعے بھی اللہ پاک نے الحمدللہ مہیا فرما دیے ہیں اور سمجھ کے ذریعے بھی فرمایا ہے۔ تو اس میں کیا ہے، سمجھ کے ذریعے کیا ہے، نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود کے اندر جو ہے نا وہ 71 فرقے بن گئے، نصارہ کے اندر 72 بن گئے، میرے امت میں ان قریب 73 ہو جائیں گے، میں صرف ایک نجات پائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا کون سے لوگ؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں چلوں جس پر میرے صحابہ چلیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی کہ طریقہ تو میرا ہی ہے، لیکن جو طریقہ میں نے صحابہ کو سکھایا اس پر عمل کر کے دکھایا، وہ سارے کیس اسٹڈیز آپ کو دیکھنی ہے اور صحابہ کرام کے طریقے پہ چلنا ہے. جو دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ لے کے آئے، صحابہ دنیا میں اس پہ چل کے دکھا دیا ہے، اب ہمیں کیسے چل کے دکھانا چاہیے؟ اس میں صحابہ کا طریقہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک فرد تھے، مرد تھے، عورت نہیں تھے، شہری تھے، دیہاتی نہیں تھے، اور مطلب بہت عالی خاندان کے تھے، کم خاندان کے نہیں تھے. اس طریقے سے بہت مطلب جو ہے اللہ پاک نے ان کو یعنی علم و عقل عطا فرمایا، ساری چیز تو ظاہر وہ باقی سادہ لوگوں میں نہیں تھے. اس کا مطلب ہے کہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خواص مبارک ہیں اس کی طرح تو کوئی نہیں ہے، اس کی طرح تو کوئی نہیں، لیکن مختلف خواص اور طبائع اور اس قسم کے حالات کے لوگ جو ہے نا مطلب صحابہ میں پائے جاتے تھے اور ہمارے لوگوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. تو گویا کہ یہ صحابہ سارے کے سارے چیزوں کی رہنمائی کر رہے ہیں. اب اگر کوئی شخص مطلب یہ ہے کہ مرد ہے تو اس کو مرد صحابہ کی پیچھے چلنا ہوگا، اور اگر کوئی عورت ہے تو اس کو صحابیات کے پیچھے چلنا ہوگا، اگر کوئی شہری لوگ ہیں تو ان کو جو شہری صحابہ ہے انہیں جو کیا ان کے پیچھے ہے، جو پہاڑوں میں تھے تو ان کو اس کے لحاظ سے. گویا کہ ہر شخص کو رہنمائی مل سکتی ہے صحابہ کے ذریعے، کیونکہ کیس اسٹڈیز مختلف ہیں اور ہمیں دین کے پورے پورے جزیات تک مطلب ہمیں صحابہ کرام کے ذریعے سے یہ معلوم ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ جو صحابہ کا جو لنک ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر جو ہمارے مخالفین ہیں اس کے اوپر پوری محنت کر کے صحابہ کرام کو ڈیگریڈ کر کے ہمیں دین سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں. یعنی یہ بات بہت اہم بات ہے کہ ہم لوگ کو اگر یعنی یہ بات معلوم ہو جائے کہ صحابہ کے بغیر ہم جو ہے نا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جان سکتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہم اللہ کو نہیں جان سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ بنیاد جو ہے نا ہمارے پاس جو ہے کہ صحابہ کرام بن گئے، کہ ہم صحابہ کرام کے بغیر جو ہے نا مطلب دین پر نہیں آ سکتے. لیکن ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ صحابہ سے مراد ہماری کیا ہے. اصل میں اس کی وجہ جب یہ بتاؤں کہ اصطلاحی باتیں ہوتی ہیں تو عام صحابہ بھی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے صحابہ ہیں جو اہل بیت ہیں، اور کچھ ایسے صحابہ ہیں جو صحابیات ہیں، یعنی مطلب جو ہے نا وہ مائیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں. اب یہ جو ہے نا مطلب ان نے اپنا اپنا کام کیا ہوا ہے، یعنی گویا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگرچہ آل بیت میں نہیں تھے لیکن وہ اس لحاظ سے کہ عمر غار ثور میں حضرت کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، تو وہاں کے حالات تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بتائیں گے. اس طرح جب سفر حضر میں جو صحابہ ساتھ تھے تو وہاں کے حالات تو وہ صحابہ بتائیں گے، ہاں گھر کے حالات آل بیت بتائیں گے، اور وہ خاص حالات جو ازواج کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، ازواج متحرات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، وہ وہی بتائیں گی. تو اب اس کا مطلب ہے کہ پورا دین ہمیں تب حاصل ہوگا جب ہم ان تینوں کو مانیں گے اور تینوں کے پیچھے چلیں گے، ورنہ پھر کیا ہوگا، ورنہ پھر کیا ہوگا کہ کچھ حصہ ہمیں اگر مل گیا. مثال کے طور پر ہم نے اہل بیت کو مانا، عام صحابہ کو نہیں مانا، تو پھر ہمیں اہل بیت والے حصہ تو مل گیا، وہ عام صحابہ والے نہیں ملا. عام صحابہ کو مانا، اہل بیت کو نہیں مانا، پھر بھی ہم محروم ہو گئے، اور اگر کسی نے ہمارے ماؤں کو نہیں مانا تو اس کے لحاظ سے محرومی ہو گئی. اب دیکھ لیں، یعنی یہ تو صرف محرومی والی بات ہے، لیکن اگر میں سے کسی ایک کی تنقیص کی، کسی ایک کی توہین کی، کسی ایک کی مخالفت کی تو انہیں کچھ بھی نہیں مانا، کیونکہ ان تینوں قسم کے جو صحابہ اور صحابیات ہیں ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اونچے الفاظ میں تعریف فرمائی ہے. لہٰذا ان کو نہ ماننا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو نہیں ماننا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو نہ ماننا، اس وحی کو نہیں ماننا، اور اس وحی کو نہ ماننا اللہ پاک کی بات کو نہ ماننا، یہ ساری بات ادھر اوپر چلی جاتی ہے، لہٰذا ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو ہم لوگوں کو یعنی یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ہے نا مطلب صحابہ کرام کے بغیر ہم دین کو سمجھ نہیں سکتے. ہاں البتہ اب آگے چلتے ہیں، آگے اس سے چلتے ہیں کہ جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا اور کر کے دکھایا، لیکن انہوں نے ایز ہول لے لیا، ایز ہول اس طرح لے لیا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، یہ نہیں، بس جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر کے دیکھا بس اس طرح کر کے دیکھا. آگے جا کر چونکہ دین کی تدوین ہونی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فقہاء کرام کا ایک بڑا گروہ پیدا فرمایا جن نے اس میں غور کر لیا کہ ہم اگر ایک عام آدمی کو دین سمجھائیں گے تو اس کو کس طرح سمجھائیں گے. تو اس طریقے سے یہ تمام اصطلاحات پر بعد میں طے ہو گئی، اور اس میں جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے احوال کو ان نے سامنے رکھا، صحابہ کرام کے حالات کو سامنے رکھا، قرآن کو سامنے رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو سامنے رکھا، اس کو تمام چیزوں کی بنیاد پر جو ہے نا انہوں نے تمام مطلب جو ہے نا فیصلے کیے کہ فلاں فرض ہے، فلاں واجب ہے، فلاں سنت ہے، فلاں مستحب ہے، یہ تمام فیصلے فقہاء کرام نے جو کر لیے یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، یہ آسان توشے ہیں جو ہمیں الحمدللہ ملے ہیں، اگر اس کی قدردانی ہم نہیں کریں گے تو اپنے آپ کو بہت پنسائیں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ جو انونٹنگ دا ویل اگین انگریز بھی کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ دوبارہ پہیے کو ایجاد کرنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں، تو دوبارہ میں وہ جس پر اتنا بڑھ زیادہ کام ہو چکا ہے میں دوبارہ وہ کام کر لوں تو اس کا مطلب کیا ہے، وہ جو اس وقت موجودہ جو کام کرنے ہیں وہ کون کرے گا، اس کے لیے میرے پاس ٹائم کدھر ہوگا، تو وہ میرے پاس ٹائم نہیں ہو سکے گا، لہٰذا میں فیل ہو جاؤں گا۔ تو اس وجہ سے جو طے ہو چکے ہیں جو باتیں کی ہیں، حتیٰ کہ دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس، یعنی جو ہے نا وہ کچھ لوگ گئے اور صحابہ کرام ہی تھے، وہ گئے تھے کہ مطلب یہ ہے کہ یہ تو اس طرح فرمایا کہ قوم نے ایک چیز کو طے کر لیا، میں اس کو دوبارہ نہیں چڑھنا چاہتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بلا وجہ چیزوں کو چڑھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، جو چیزیں طے ہو گئی ہیں ان کے مطابق کرو، پھر آگے جا کر جو ہمارے مسائل ہیں آج وقت جو اسپیشل مسائل ہیں جو اس دور کے مطابق بن گئے ہیں ہم نے ان کو حل کرنا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس اسپیئر ٹائم ہونا چاہیے، اس کے لیے پاس انرجی ہونی چاہیے، ورنہ اگر ہم انرجی ان چیزوں میں لگا دیں جو پہلے سے طے ہو گئی ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں رہے گا۔ تو بہرحال یہ میں اس لیے عرض کر رہا تھا، تو فقہاء کرام کا کام تھا، فقہاء کرام نے اس کے کام ایسے نہیں کیا، ان کے درمیان لنک تھا محدثین۔ محدثین جو ہیں وہ کیا تھے، وہ اصل میں انہوں نے یہ اسائنمنٹ لیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ان تک پہنچی اس کو محفوظ رکھے اور اس کو کیٹیگرائز کر لیں۔ تو انہوں نے کیٹیگرائزیشن کی صحیح حدیث اور ضعیف حدیث اور حسن اور حسن لغیرہ اور جو ہے نا مطلب متفقن علیہ اور یہ تمام اصطلاحات حدیث شریف کی آواگئی، اور ان حضرات نے اور بالخصوص جو مطلب جو رجال کو جاننے والے تھے ان کی اسپیشلائزیشن یہ تھی کہ وہ راوی کو پرکھتے تھے کہ راوی کس درجے کا ہے اس کے بارے میں۔ تو یہ سارا کام جو حدیث کا ہوا ہے وہ اصل میں بنیاد تھا یوں سمجھ لے علمی لحاظ سے کہ وہ کیسے مطلب جو ہے نا وہ محفوظ رکھیں یعنی اس دین کو۔ اس میں انہوں نے بڑے تشدد سے بھی کام لیا، جس جو ان کی مجبوری تھی، اگر وہ تشدد نہ کرتے تو لوگ غلط باتوں کو دین میں شامل کر لیتے، لیکن بہرحال یہ انہوں نے کام کر دیا، پھر فقہا نے ان سے کام لیا۔ اب یہاں تک علم کی بات آ گئی، اب یہ جو علم کی بات ہے یہ بھی بہت زیادہ اہم ہے، بغیر اس کے انسان عمل نہیں کر سکتا، لیکن اگر عمل علم پر نہ کرے تو پھر کیا، مثال کے طور پر تقوی حاصل کرو یہ علم ہے، لیکن تقوی کیسے حاصل کر لیں، یہ کہ عملی بات ہے، ایک عملی بات ہے، نفس کے تمام شرور سے کیسے بچیں ایک عملی بات ہے، اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ مختلف حالات کے اندر ہم اعمال کیسے کریں یہ ایک عملی بات ہے۔ تو عمل پہ لانے کے لیے اللہ پاک نے پھر ایک بہت بڑے گروہ کو پیدا فرمایا، اور وہ کیا ہے، وہ ہے صوفیاء کرام۔ یعنی انہوں نے اصل میں اس پہ غور کر لیا کہ آخر فتنہ کہاں ہے، یعنی کہاں سے نقصان ہوتا ہے، کہاں سے انسان ڈیٹریک ہوتا ہے، کہاں سے انسان اللہ تعالیٰ سے باغی ہوتا ہے، کہاں سے انسان اپنے مطلب جو ہے نا وہ اعمال کو خراب کرتا ہے۔ تو ان کو پتہ چلا کہ دو ہی سورسز ہیں، ایک شیطان ہے اور دوسرا نفس ہے، ایک شیطان ہے دوسرا نفس ہے۔ تو اب یہ بات ہے کہ شیطان تو صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے، وہ تو اور کچھ نہیں کر سکتا، لیکن یہ جو وسوسہ ہوتا ہے وہ نفس کی بنیاد پر ہوتا ہے، نفس کے خواہشات کی بنیاد پر ہوتا ہے، لہذا اگر نفس کے خواہشات کو سیدھا نہیں کیا، صحیح نہیں کیا جائے تو ہم شیطان کے شکار ہوتے رہیں گے۔ تو انہوں نے یہ طریقہ کہ شیطان کی تو ظاہر مطلب وہ نہیں ہو سکتی، تربیت نہیں ہو سکتی، تو تربیت تو نفس کی ہو سکتی ہے، قرآن میں بھی ہے، سورہ شمس میں پوری تفصیل موجود ہے، اس طریقے سے احادیث شریف میں بھی ہے، عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا، اور بیوقوف ہوئے جس نے اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دیا، جو کرنا چاہتا کرنے دیا اور پھر بعد میں محض تمنا کرتا رہا۔ تو اب یہ جو ہے مطلب قرآن میں بھی ہے، احادیث شریف میں بھی، بڑی تفصیل اس پر جیسے میں نے عرض کیا یہ بہت بڑا لمبا ٹاپک ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جو ہے نا جو نفس کی اصلاح ہے یہ بنیادی بات ہے، اسی کے لیے حضرات نے پھر جیسے کہ ہمیں امام ابو حنیفہ مل رہا ہے، امام شافی مل رہا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ مل رہے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ مل رہے ہیں، حضرت خواجہ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ مل رہے ہیں، حضرت جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ خواجہ محی الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ مل رہے ہیں، اس طریقے سے ہمیں جو ہے نا وہ مل رہے ہیں، حضرت جو ہے نا وہ بہادین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ مل رہے ہیں، مجھے الفسانی رحمۃ اللہ مل رہے ہیں، اور ان لوگوں نے کیا کیا وہ میں آپ کو صحیح بتاؤں، خواجہ محی الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے یہ ہندوستان مسلمان ہے، تقریباً 90 لاکھ لوگ ان کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے، اور جس وقت اسلام کو نکالنے کی کوشش کی گئی، یعنی وہ ہندوستان بدر کرنے کی کوشش کی گئی اکبر کے دور میں، اس وقت بھی ایک صوفی اٹھا ہے حضرت مجدد رفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مطلب یہ کہ اس وقت بنیادی محنت کر کے دوبارہ اسلام کو مطلب جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ کھڑا کیا اور جو ہے نا مطلب صحیح باتوں کو نافذ کروایا. پھر جہانگیر بھی ظاہر مطلب وہ مان گئے. پھر اس کے بعد مطلب شاہجہاں تو ان کے باقاعدہ مرید ہو گئے, اور پھر انہی کے بیٹے کے جو سب سے بہت قریبی رضی اللہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ, انہیں دین کو کیسے راسخ کر لیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مطلب صوفیاء ہے عملی لوگ ہیں اور عملی محنت کرتے ہیں اور عملی چیزوں کو ان سے سیکھنا ہوتا ہے. اس کا مطلب علم کی نفی نہیں ہے, علم کے بغیر تو علم کچھ بھی عمل کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اصل بات کیا بتاؤں کہ اگر ہم لوگ عمل نہ کریں تو ہمارا علم ضائع ہو جاتا ہے. اس وجہ سے جو میں آپ کو بتا حدیث شریف میں جو آتا ہے کہ سب سے پہلے جہنم کو تین قسم کے لوگوں سے گرمایا جائے گا, وہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہوگا جو عالم ہوگا, ان سے پوچھا کہ میں نے تجھے علم دیا تھا تو نے کیا کر دیا, تو کہے گا یا اللہ میں نے روز و شب اس علم کو تجھ تک تقسیم کرنے کا کام کیا. فرمایا میرے لیے نہیں, میرے لیے اپنے لیے, تو تاکہ لوگ تجھے عالم کہے, تجھے عالم کہا گیا, فرشتے بھی اس پر گواہی دیں گے, اس کو جہنم میں پھینک دیں گے. پھر سخی سخاوت کا پیش کریں گے, اس کے ساتھ بھی یہی سوال جواب ہوگا, اس کو بھی پھینک دیں گے. اور پھر شہید اس کو کہا جائے کہ تو نے اس لیے یہ مطلب یہ اپنے جان کو دے دی, جان دے دی تاکہ لوگ بہادر کہیں. اب یہ کتنی ڈرنے کی بات ہے, حضرت ابوہریرہ تنو اس حدیث شریف کو یعنی جس وقت سناتے تھے تو غش ان پہ طاری ہو جاتی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ افیکٹس ہیں کہ دیکھو نا, ایک اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کے سارے کام ضائع ہو گئے. تو اس وجہ سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بنے بنائے سارے کھیل ختم ہو سکتے ہیں, سارے کام ضائع ہو سکتے ہیں. لہٰذا ان کی پیدائش ان کو حاصل کرنا یہ بہت ضرور ہوتا ہے, ان کو حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں ان کو ہم تصوف کہتے ہیں. تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو تین گروہ ہیں ان کو سمجھنا, محدثین کرام کو, اور پھر جو ہے نا پھر وہ فقہاء کرام کو, اور پھر جو ہے نا صوفیاء کرام کو. یہ بہت بڑا ٹاپک ہے, اس وقت تو میرے خیال میں اس کو کنکلوڈ کرنا مشکل ہے, لیکن بہرحال اگر آگے موقع ملا تو اس پر مزید بات ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آل حق کے ساتھ کر دے, آل حق کے ساتھ ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, آل حق کے ساتھ ہی موت عطا فرما دے. میں زیادہ آگے نہیں جانا چاہتا کیونکہ شاید کچھ لوگ سوال بھی کرنا چاہتے ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
جزاک اللہ شیخ, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جیسے کہ سب نے فرما دیا کہ آج کے اس ٹاپک نوئنگ دین بائی اٹس آبجیکٹیوز اینڈ مینز, اس کا ایک قسم کی تمہید اور آغاز ہوا ہے, اس کو کنکلوڈ کرنا تو ایک قسط میں اور تھوڑے ٹائم میں مشکل ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں ہم دوبارہ اسی سلسلے کو آگے چلائیں گے. یہاں سے میں گزارش کروں گا سامعین میں سے, خواتین حضرات میں سے کوئی بھی اگر کوئی سوال اس بارے میں کرنا چاہیں تو سوال کر لیں پلیز, اور پھر اس تاکہ جواب ہو جائیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو.
السلام علیکم. میں اپنے اس کے لیے معلومات کے لیے کمزور معلومات ہیں, اس کے حساب سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو.
جی بالکل, کیوں نہیں.
ہاں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماشاء اللہ بہت تفصیل سے اور بہت اچھا سبجیکٹ وائز بتایا گیا ہے, اور بہت ہمیں سمجھنے میں آسانی. ایک چیز جو آخر میں فرمائی گئی ہے اس میں میں نے جو محسوس کیا ہے کہ یہ جو فقہا اور صوفیاء ہیں یہ موسٹلی ہمارے برے صغیر میں پائے جاتے ہیں, اور شاید برے صغیر کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اسلام لانے کے لیے جو لوگ آئے اور ان کا بہت بڑا کردار ہے. وہ یا اس قسم کے لوگ عرب میں بھی پائے جاتے ہیں, اور اگر ہیں تو کوئی ان کے نام یا کوئی ایسے
یہ جو حضرات ہیں جن میں میں نے نام ذکر کیے, ان میں حضرت خواجہ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, یہ ہند کے ہیں, اور خواجہ محی الدین چشمی رحمۃ باہر سے آئے ہیں لیکن وہ ہندوستان میں رہے ہیں. لیکن خواجہ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ بغداد میں رہے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں رہے ہیں, خواجہ جو بہاؤدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ یہ تو مطلب ادھر کے سینٹرل ایشیا کے ہیں. اور عرب میں جو ہے شام جو ہے نا وہ تو بلاد اولیاء, اس کو بلد اولیاء کہتے ہیں, مطلب وہ تو وہاں تو بہت زیادہ ہیں. مطلب یہ کہ الحمدللہ یہ جو ہمارے ہاں تو چار سلسلے معروف ہیں, وہاں تو اور زیادہ سلسلے بھی ہیں, افریقہ میں بھی ہیں اس طریقے سے جو ہے نا وہ جو عراق ہیں وہاں پر بھی ہے, ترکی میں ہے. تو یہ الحمدللہ پوری دنیا کے اندر ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے معلومات اس معاملے میں اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارے پاس میں ان چیزوں کی انٹریکشن نہیں ہے. میں ترکی گیا ہوں تو وہاں پر جب میں نے اپنی کتاب ان کے سامنے پیش کی تو انہوں نے کہا آپ اس کا ترجمہ کر لیں عربی میں, تو ہم اس کا فوراً ترکی میں ترجمہ کر لیں گے, ہمیں بھی چاہیے. تو ہر جگہ پر اس کا مطلب ضرورت ہے.
جزاک
اور کوئی سوال ہو تو
شیخ, اس میں क्या मैं जो सवाल अभी डॉक्टर साहब ने किया और आपने जवाब शायद फरमाया, इसमें क्या इस सिलसिले में ये कहना ठीक होगा या किस हद तक है कि जो सूफिया का या तसव्वुफ का सिलसिला ये हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह से के जरिए से जो जाता है, तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अरब में ही रहे, वहीं की शख्सियत हैं, और उस दौर के कोई और बड़ी शख्सियात में से शायद इस वाले से मेरे जहन में अभी तो नहीं आ रहा, लेकिन हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह का नाम जो बहुत ज़्यादा इस वाले से मारूफ और मशहूर है, तो ये क्या हमारे यहाँ जो मशहूर है कि जितने जो सिलसिले हैं तसव्वुफ के, इनका जो सिलसिला हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह के से होकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु तक जाता है, तो क्या बाकी जो सलासल हैं उनका भी इसी तरीके से है सिलसिला जैसे आपने जिक्र फरमाया अरब में और बाकी जगहों पर?
जी बिल्कुल, असल में ये बात मैंने अर्ज किया ना, बाद सिलसिले तो यहाँ पहुँचे ही नहीं है, जैसे शाज़ली तरीका है, रिफाइया तरीका है, अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह, अब ज़ाहिर है वो तो वहाँ थे मिस्र में थे, इस तरीके से जो ये इमाम रफाई रहमतुल्लाह अलैह वो भी बिलाद अरब में, तो इस मतलब बहुत सारे हजरात हैं जिनके मतलब जो बहुत बड़े काम उन्होंने किए हुए हैं और उन्होंने जो है ना मतलब ये मतलब यानी इन तमाम चीज़ों पर काम किया है, लेकिन ये वाली बात है कि वो हमारे यहाँ मारूफ इसलिए नहीं हुए कि अमली चीज़ है, तो अमली चीज़ में जो सामने होती है उसी की कदर होती है, इल्मी का तो ये है कि मुख्तलिफ जगहों का पता होता है, लेकिन अमली में उनके साथ इंट्रैक्शन होता है जिनके साथ हम होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में तो मतलब जा रहे कि सुरवर्दी सिलसिले के काबिर ज़्यादा पाए जाते हैं, चिश्ती सिलसिले में हज़रत जो है ना वो बाबा फरीद गंजशेखर रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती सिलसिले के मिलते हैं इसे, लेकिन अक्सर जो है ना हिंदुस्तान में मतलब हो रहे हैं, लेकिन बाद में अफ़गानिस्तान को देखें, अफ़गानिस्तान से ही ख्वाजा मुइज़्ज़िन चिश्ती अफ़गानिस्तान से आए हैं, दाता हज़रत अली हजूर रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान से आए हैं, इस तरीके से ये अफ़गानिस्तान से आए हैं, और इस तरह अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह अफ़गानिस्तान के हैं, तो माशाल्लाह जो है सेंट्रल एशिया के अंदर बहुत सारे हज़रात हैं, इराक़ के अंदर और शाम के अंदर तो बहुत ज़्यादा तादाद में अब भी मौजूद हैं, तो सऊदी अरब में भी हैं, लेकिन सऊदी अरब में चूँकि ज़ाहिर है उन चीज़ों का इतना ज़्यादा मतलब सामने वो चीज़ें नहीं आई, मतलब मैं खुद मैं वहाँ बहुत सारे हलकों में जा चुका हूँ, मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में, जद्दा में, खुद वहाँ पर बयान कर चुका हूँ, तो उसका मतलब है कि बाज़ जगह पर ऐसे होते हैं लेकिन वो ज़ाहिर नहीं होते, लेकिन बाज़ जगहों पर ज़ाहिर होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता।
और किसी का सवाल हो वरना हम फिर दुआ कर लें,
इंशाल्लाह इस मौजू पर बात आगे चलेगी, और जो हजरात सवाल करना चाहे ज़रूरी नहीं कि अभी भी सवाल अभी सवाल कर लें, सवाल करके आफ्ताब साहब को दे दें, वो इंशाल्लाह हमारा पीर के दिन जो सवाल तो जवाब का सेशन होता है उसमें भी माशाल्लाह वो भेज सकते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह वहाँ से भी जवाब हो जाएगा, तो जो हजरात किसी भी किस्म का सवाल इस सिलसिले में करना चाहते हैं वो पहले हमारा वेबसाइट है tazkiya.org, उसी मकसद के लिए बनाया गया, उसको पढ़ सकते हैं, और जो सवाल वगैरह हो वो मतलब हमारे tazkiya.org के उस पर भी भेज सकते हैं, और हमारा ईमेल एड्रेस या व्हाट्सएप का वो भी आफ्ताब साहब बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह जिसका भी जो कोई सवाल हो इस सिलसिले में तो ज़रूर उसमें कर लीजिएगा।
जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम शुरका का और शेख का, मैं एक दफ़ा फिर आखिर में शुक्रिया अदा करूँगा, अल्लाह हमारे इस सिलसिले को कबूल फरमाए, कामयाबी अता फरमाए और हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं शेख से गुजारिश करूँगा कि बरकरम दुआ फरमा लें आखिर में और दुआ से।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला खातमिन नबीयिन, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, अल्लाहुम्मा हदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम ग़ैर मग़दूबी अलैहिम वलद दालीन, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ अल हक़्क़ वरज़ुक़ना इत्तिबाअ, व अरिनल बातिल बातिल वरज़ुक़ना इज्तिनाबा, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब, अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका तौबर रहीम, सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून والسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك
جزاكم الله خيرا شيخ اور بارك تمام شرکاء کا بہت بہت شکریہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ